بسم الله الرحمن الرحيم واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين اور داہنی طرف والے حضرات کیا شان ہوگی ان کی اور کیسا ان کا مقام ہوگا کون ہے اصحاب اليمين نمبر ایک حقیقت میں مومنین متقین اولیاء اللہ اصحاب الیمین میں ہوں گے اولیاء اللہ اور تقوی والے نمبر دو عام گنہگار مسلمان بھی ان متقیوں کے ساتھ شامل ہوں گے اصحاب الیمین میں نمبر تین بعض لوگ محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو جنت میں آئیں گے وہ بھی اصحاب الیمین میں شامل ہوں گے نمبر چار نبیوں اور ولیوں کی شفاعت سے جو لوگ جنت میں آئیں گے وہ بھی اصحاب الیمین میں ہوں گے نمبر پانچ بعض مومنین گناہ کی سزا عذاب کی شکل میں بھگت کر کے جنت میں آئیں گے تو وہ بھی اصحاب الیمین میں شامل ہو جائیں گے یہ پانچ قسم کے ہوں گے ان کو کیا نعمتیں ملے گی فی صدر مخضود ایسی بیری کے درختوں میں کہ جس کے اندر کوئی کانٹا نہیں ہوگا مخدود کا ایک معنی ہے جس بیری کے اندر کانٹے لگے ہوئے نہیں ہوں گے اور بعض حضرات نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ پھل کے بوجھ کی وجہ سے اس کی شاخیں جھکی ہوئی ہوگی مٹکے جیسے بیر ہوں گے اور ہر کانٹے کی جگہ کے اوپر پھل ہوگا لہذا مٹکوں جیسے بڑے بڑے پھلوں کی وجہ سے وہ پوری بیری جھکی ہوئی ہوگی تو مخدوس کا ایک معنی بعض حضرات نے جھکنے کا بھی کیا ہے ایک اعرابی نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے بھولے صاف دل ہوا کرتے تھے اے اللہ کے رسول قرآن میں ایک درخت کا ذکر آیا ہے جس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے اس درخت کو چھوو اس درخت کو ہاتھ لگاؤ جن نے پوچھا وہ کون سا درخت کا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیری کا ذکر کیا تو بیری پر تو کانٹے ہوتے ہیں اور کانٹے چبھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے شدرین مخدود یعنی اس بیری کے کانٹے توڑ دیے گئے ہوں گے اور ہر کانٹے کی جگہ ایک پھل ہوگا اور پھر ہر پھل پھٹ کر کے اس سے بہترین رنگ کے کھانے نکلیں گے اور کوئی رنگ دوسرے رنگ کے مشابہ نہیں ہوگا ایسے بیر جنت کے اندر ہوں گے دوسری بات وہ طلح منغوب اور کیلوں کے درخت شاخوں کی کثرت کی وجہ سے جھکے جھکے ہوئے ہوں گے تو تہ بتہ کیلے ایک معنی ہے تہ بتہ کیلے تو ظاہر بات ہے کہ کیلے کی لوم آپ نے دیکھی ہوگی تو بعض لوم ایسی ہوتی ہے کہ جس میں کیلوں میں فاصلہ ہوتا ہے لیکن یہ جو جنت میں کیلوں کی لوم ہوگی پورا خوشہ اس میں ہر کیلا دوسرے سے چپکا ہوا ہوگا بکثرت کچھے بچے کیلے ہوں گے اور شہد سے زیادہ شیرین وہ کیلے جو ہے جنت کے اندر ہوں گے اور وطلح منضود وظل ممدود اور لمبا سایہ اس کے اندر ہوگا یعنی جنت کے اندر سایہ اتنا گھنا اور لمبا اور گہرا ہوگا کہ اس میں دھوپ بھی نہیں لگے گی گرمی بھی نہیں لگے گی, سردی بھی نہیں لگے گی, اندھیرا بھی نہیں ہوگا, ایسا سایہ ہوگا. تو ایسے لمبے گہرے سائے میں وہ رہیں گے. وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ, اور ایسا پانی جو سطح زمین پر بہ رہا ہو, ہمیشہ بہتا ہو. وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ, اور میوے بھی وہاں بہت ہوں گے. لا مقطوعہ, وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیں گے. دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے, موسم گئی پھل گیا, اور فروزن فروٹس میں وہ مزہ نہیں آتا جو اصلی میں مزہ آتا ہے. اسی لیے جو تازہ تازہ, تو جنت کے اندر سیزنل فروٹس نہیں ہوں گے کہ موسم میں آ گئے, موسم گئی تو ختم ہو گئے, بلکہ پورا سال ہر ہمیش اس میں تازے تازے فروٹ ملیں گے. لا مقطوعہ ولا ممنوعہ, دنیا کے اندر تو کیا ہے, یا درخت پر پھل آئے کہ وہ نگران, درخت کو سنبھالنے والا. اب تم توڑنے جاؤ تو وہ چلاوے, گالیاں دے, مدرسے میں شکایت کرنے آوے کہ طلبہ آم توڑ جاتے ہیں, طلبہ گنے توڑ جاتے ہیں. وہاں ایسے کوئی معاملہ نہیں ہوگا. ولا ممنوع, کوئی روکنے والا نہیں, کوئی بھوم پاڑنے والا نہیں, کوئی شکایت کرنے والا نہیں. جتنے چاہے اتنے پھل توڑو اور کھاؤ. فروشی مرفوع, اور بچھونے پلنگوں کے اوپر اونچے اونچے ہوں گے. چنانچہ اس کا ایک مطلب یہ لیا گیا ہے کہ جنت کے اندر جو بچھونے بچھائے جائیں گے چارپائیوں پر, بہت اونچے ہوں گے. اور اس کی اونچائی کا حال یہ آیا ہے کہ جتنا دنیا کے اندر آسمان اور زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے, اتنے اونچے اونچے بیڑ ہوں گے وہاں پر. اور بعض روایت میں کہ 500 سال کی اونچائی والے بیڑ ہوں گے, ایسے اونچے اونچے پلنگ, اونچے شاندار. نمبر دو, بعض نے اس کا یہ مطلب بیان کیا کہ بستر زمین پر نہیں تخت پر ہوں گے, اور فرش بھی دبیش. اور بعض مفسرین نے اس کا مطلب بیان کیا قیمتی, یعنی اس کا رتبہ اور مرتبہ بھی بہت قیمتی ہوگا. اور بات کہتے کہ فروشی مرفوع سے مراد عورتیں, اونچے درجے کی ٹاپ کوالٹی کی عورتیں ہوگی وہاں پر. اس لیے کہ عرب لوگ عورتوں کو فراش سے تعبیر کرتے ہیں, اور قرآن میں بھی ہے دوسری جگہ کے اوپر عورتوں کے لیے فراش کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو عورتیں ہوگی جو بلند اونچے مقام کی ہوگی. انشاء ان جنت کی عورتوں کو ہم نے پیدا کیا, یعنی بغیر بنایا, بغیر ولادت کے, بغیر ماں کے ہم نے ان کو پیدا کیا. چنانچہ یہ ہے کہ دنیا کی عورتیں بھلے اونچے توے جیسی ہو, چلا لینے کا یہاں پر, وہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ انہی کو جو ہے حسینہ اور نہایت خوبصورت بنا دیں گے. دنیا کی دوسری سفید بال والی, کمر جھکیلی, چہرے پر کرچلی والی, سب چلا لینے کی, باڑی جاڑی. وہاں جنت کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو نہایت خوبصورت اور حسینہ بنا دیں گے. اور بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ ان حوروں کی اٹھان بہت اچھی ہوگی, اٹھان یعنی اس کے گال سفر جن جیسے, اور اس کا سینہ بھی ابھرا ابھرا, اور اس کی سب چیزیں ایسی کہ وہ پر لحم ہو, گوشت سے بھرپور, اور اس میں کشش اور کھینچاؤ ہو. یعنی کہ دبلی پتلی مریل جس میں کوئی دم نہیں ہو, سواد نہیں ہو, ڈاچا بھی بیٹھے لا, یہ جو ہے سب سکھائی لا سکھائی لا, ایسا نہیں ہوگا وہاں پر. بلکہ ہر چیز میں اٹھان ہوگی, ہر چیز کے اندر جو ہے اس کے اندر ترو اور تازگی ہوگی. ایسی حوریں اللہ عطا فرمائیں گے. فجعلناهن ابکارا, اللہ تعالیٰ ان تمام حوروں کو باقیرہ بنائیں گے. ہر صحبت کے بعد دوبارہ اسی پردے بکارت سلامت ہو جائے گی. چنانچہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ روزانہ انسان 100 عورتوں کی پردے بکارت توڑے گا جنت کے اندر, اور ایک بار توڑی تو پھر پردے بکارت آ گئی, وہاں بکارت جو ہے ہر مرتبہ نئی نئی اس کو توڑنے کو ملے گی. بعض روایتوں کے اندر مفسرین نے نقل کیا ہے کہ جب جنتی اپنی پہلی حور سے ملیں گے جنت میں تو اس کا دل اس کے سامنے آئینے جیسا ہوگا, اور شوہر کا دل حور کے سامنے آئینے جیسا ہوگا. دنیا کی طرح نہیں کہ ساتھ میں سو کر کے بھی دل میں کوئی اور ہوئے, ایسا وہاں معاملہ نہیں ہوگا. تو وہاں پر دونوں کے دل ایک دوسرے کے سامنے آئینے جیسے ہوں گے, جس سے ایک دوسرے کے دل کی صفائی ایک دوسرے کے سامنے واضح ہوگی کہ ظاہر بھی اچھا باطن بھی اچھا. اور پھر وہ حور خود کہے گی جنتی سے کہ دیکھ میرا جی تجھ سے بھرا نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ تیرے لیے اور حوریں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے, اسی لیے تو دوسری کے پاس جا پھر میرے پاس آنا. اس لیے وہ خوشی خوشی اس کو دوسری کے پاس بھیجے گی. عروبن اترابا, اس کا ایک معنی یہ ہے اپنے شوہر کی نظر میں محبوبہ نہایت معشوقہ ہوگی, اور اپنے شوہر کے ساتھ بہت محبت اور پیار کرنے والی ہوگی. اور بعض نے اس کا معنی بیان کیا ہے نہایت خوبصورت ہوگی, اور عربی زبان کے اندر بولتی ہوئی ہوگی, وہاں کی پوری زبان عربی ہے. اسی لیے میں صرف نہ ہوا کہ خواہش صرف فلم سیگا پڑھاتے وقت کہتا ہوں بھائی عربی سیکھ لو برابر, اس لیے کہ وہاں بھی عربی بولنے کی ہے, اور جو قاعدے یہاں ہیں وہ قاعدے وہاں بھی جاری ہوں گے. اسی لیے کیونکہ قرآن دلیل ہے اس کی کہ قرآن میں یہ سب مستنبط قواعد ہے, اس لیے وہاں بھی یہی قواعد ہوں گے. ماضی مبنی پر فتح ہوگا, مضاری مبنی پر ضم ہوگا, یہ سب چیزیں دائمی یاد کر لو, کیونکہ وہاں بھی یہی قاعدے کے ساتھ عربی زبان بولنی ہے, کوئی عربی بدلنے والی نہیں ہے. اطراب, اطراب کا ایک معنی ہے دونوں کی عمر یکساں ہوگی, اور بعض نے کہا دونوں کے اخلاق اور عادتیں یکساں ہوگی. دنیا کے اندر کوئی بھی ایک ٹینشن کہ بھائی بیوی کی کھانے کی چوائس الگ, کھارے شوہر کی کھانے کی چوائس الگ, کہ بھائی تیری کیا پسند ہے, کہا کہ میں چائے نہیں پیتی ہوں, کہتا ہے میں کافی نہیں پیتا ہوں, تو دونوں کے لیے دو چیز الگ الگ بنانے کی, ایک کو جھینگے نہیں پسند دوسرے کو جھینگے پسند, ایک کو ایک سبزی پسند دوسرے کو دوسری نہیں پسند. تو ایک دوسرے کی پسند معلوم کرنا بھی ایک مشکل مسئلہ ہے. جنت کے اندر دونوں کے اخلاق, دونوں کی چاہت, دونوں کی پسند سب یکساں ہوگی. جنتی لوگ جرد مرد ہوں گے, یعنی چہرے کے اوپر داڑیاں نہیں ہوگی, چکنے ہوں گے جنت کے اندر, اور سفید ہوں گے. 37 سال کی عمر اور 7 ذرا کی لمبائی اور 7 ذرا کی چوڑائی, اور حدیث میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے کہ یہ عمر ٹھہر جائے گی, نہ بڑھے گی نہ کمی ہوگی, ایک حال کے اندر وہ رہے گی. اصحاب الیمین, یہ اصحاب الیمین کو اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں عطا فرمائیں گے. اصحاب الیمین میں کون ہوں گے؟ سلت من الاولین و سلت من الاخرین, سلت من الاولین و سلت من الاخرین, کہ ایک جماعت اس میں سے اگلے لوگوں میں سے ہوگی, اور ایک جماعت پچھلے لوگوں کے اندر سے ہوگی. چنانچہ اس کو اس امت محمدیہ کے لیے بھی ہم مان سکتے ہیں کہ امت محمدیہ کا جو پہلا طبقہ ہے صحابہ تابعین تبع تابعین, اس میں سے ایک جماعت اصحاب الیمین کی, اور بعد میں جو قیامت تک آئیں گے اس میں سے بھی ایک جماعت جو ہے اصحاب الیمین کی ہوگی. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سلت من الاولین, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک سلت من الاخرین, یہ بھی اس کے اندر کہہ سکتے ہیں. واصحاب الشمال, بائیں طرف والے, یعنی گنہگار لوگ, نافرمان لوگ. ما اصحاب الشمال, کیا برا حال ہوگا ان بائیں طرف والوں کا. فی سموم, وہ گرم ہواؤں کے اندر ہوں گے. سموم کہتے ایسی گرم ہواؤں کو جو مسامات میں گھس جاوے اور جو ہے من یحموم گرم لو والی ہوا فی سموم و حمیم اور سخت گرم پانی اس کے اندر جو ہے یہ بائیں طرف والے ہوں گے. بعض کہتے ہیں کہ سموم ایک جہنم کے اندر وادی کا نام ہے, بعض کہتے ہیں کہ سموم یہ خود جہنم کا نام ہے, حمیم کھولتا اور گرم گرم پانی, بعض نے سموم کا تیز بھاپ گرم وراڑ یہ معنی بھی اس کا کیا ہے. وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ اور دھوئے کا سایہ, یعنی ایسا سایہ ہوگا کہ جس کے اندر دھواں دھواں جسم کو بھی کوئی نفع نہیں ٹھنڈک بھی نہیں, ایسا دھوئے دار جو ہے سایہ لابارد ٹھنڈک بھی نہیں, ولا کریم وہ سایہ فرحت بخش بھی نہیں ہوگا, اس سائے کے اندر کوئی حسن منظر بھی نہیں ہوگا. یہ سزا ان کو کیوں دی گئی؟ اللہ تعالیٰ نے سزا کے اسباب گنوائے. انہم کانوا قبل ذلک مترفین وکانوا یسعون علی الحنف العظیم, یہ سب اس کے اسباب ہے کہ یہ سزائیں کیوں دی گئی. اب دیکھو یہاں تین آیتوں پر غور کرو. اصحاب الیمین کا تذکرہ آیا, اللہ نے جنت کا تذکرہ فرمایا, لیکن وہاں یوں نہیں فرمایا کہ یہ جنت ان کو کیسے ملی, جزا بما کانوا یعملون یا کون کون سے اعمال پر یہ جنت ملی وہ بیان نہیں فرمایا. ایک بات پیچھے نکالو, سابقون السابقون, جب سابقون السابقون کی جزا کا بیان ہوا اس نے ان کے لیے سب نعمتیں بیان کر کے آخر میں کیا فرمایا, جزام بما کانوا یعملون, وہاں ان کے عمل کا بدلہ اس کو قرار دیا گیا. دو, تیسرا مقام یہ دیکھو, یہاں اصحاب الشمال کا تذکرہ ہوا اور اصحاب الشمال کا تذکرہ کرنے کے بعد چند گناہ گنوائے گئے جو گناہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنتے ہیں. یہ تین الگ الگ انداز کیوں آئے؟ چنانچہ تینوں آیتوں پر غور کرنے سے یہ بات نکلتی ہے. تفسیر کبیر میں امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بہترین تطبیق تینوں میں اس طرح ہم دیں گے کہ سابقون کا تذکرہ ہوا, سابقون لوگ اتنے زیادہ نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے اعمال کی کثرت, ان کے اعمال کا اخلاص, ان کے اعمال کا صفت احسان اتنا ہوتا ہے کہ ان کے اعمال اعمال کہلانے کے قابل ہے, اور ان اعمال کے اوپر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے. دیکھو کوئی آدمی بہت زیادہ محنت کرے اور اول نمبر آئے تو کہیں گے نا کہ واقعی اس کی محنت پر اس کو اول نمبر ملا ہے. تو یہ سابقون السابقون کے اعمال کی کثرت, اخلاص, صفت احسان کی برکت سے ان کے اعمال اس قابل ہے کہ اس کے لیے کہا جائے جزا بما کانوا یعملون, کہ تمہارے اعمال اس قابل ہے کہ اس پر اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے. رہا اصحاب الیمین کا معاملہ تو ان کے اعمال میں اتنی کثرت نہیں جتنی سابقین میں, ان کے اعمال میں وہ اخلاص نہیں جو سابقین میں, ان کے اعمال میں وہ صفت احسان نہیں جو سابقین کے اندر. ان کا جنت کے اندر جانا تو محض اللہ کے فضل و کرم سے ہوا, اور جو فضل و کرم سے ہوا کرتا ہے اس کا تذکرہ کرنے کی ضرورت پڑتی نہیں ہے. تو اس کو اتنے سارے نمبر کیسے مل گئے؟ حضرات اساتذہ نے دے دیے اس کو, یہ اب اس کو بتلانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ بھائی یہ, کیونکہ فضل و کرم واضح چیز ہے کہ فضل ہی کی بنیاد کے اوپر جو ہے اس کو آگے بڑھایا گیا. اور جب یہاں جہنمیوں کا تذکرہ ہوا تو ان کے اعمال کا تذکرہ کرنا پڑا, کن اعمال کی وجہ سے ان کو جہنم ملی, اس لیے کہ اصحاب الیمین کو جنت مل رہی ہے فضل سے, اصحاب الشمال کو جہنم مل رہی ہے عدل سے, اور عدل کے اندر سزا کے اسباب بتلانے پڑتے ہیں, ورنہ مجرم کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ مجھ پر ظلم کیا گیا اور مجھے ظلمن جہنم کے اندر داخل کیا گیا. اس لیے دنیا میں عدالتیں بھی جب کسی پر سزا جاری کرتی ہے تو اس کے اسباب ذکر کرتی ہے کہ تم نے ملک کے کون کون سے قانون کے خلاف ورزی کی جس کی بنیاد کے اوپر تمہارے اوپر یہ سزا جاری کی, تاکہ اس مجرم کو یہ احساس نہ ہو کہ میرے اوپر ظلم کیا گیا. یہاں پر بھی ان کے لیے جو جہنم کا تذکرہ ہے اس میں اسباب بیان کیے جا رہے ہیں. نمبر ایک, پہلا سبب کہ وہ لوگ اس آخرت سے پہلے دنیا کے اندر بڑے خوشحال تھے, اور ایسے خوشحال تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھول گئے تھے, اللہ کی اطاعت نہیں کرتے تھے, طاعت کے اندر تکلیف نہیں اٹھاتے تھے, مال دولت کی ریل پیل میں اللہ کو بھول جاتے تھے. وَقَانُوا يُسِرُونَ عَلَى الْحِنْسِ الْعَظِيمِ, حنس بمانا گناہ, اور وہ لوگ بڑے گناہ کو اصرار اور پابندی کے ساتھ کیا کرتے تھے. بعض نے حنس العظیم سے شرک کو مراد لیا ہے کہ شرک یا بڑے گناہ بڑی پابندی کے ساتھ یہ لوگ کیا کرتے تھے, اور بعض نے اس کا معنی بیان کیا دانستہ جھوٹی قسمیں کھاتے تھے یا قسم کھا کر کے دانستہ بلا وجہ توڑ ڈالتے تھے. وَقَانُوا يَقُولُونَ, اور اوپر سے ان کی گستاخی یہ تھی کہ وہ یوں بولتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ, کیا بھلا جب ہم مر مرا جائیں گے, مٹی میں ملا دیے جائیں گے, ہڈیاں بنا دیے جائیں گے, تو کیا ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ یعنی قیامت کے منکر تھے. اب آبا الاولون, کیا ہمارے ابلے باپ دادوں کو بھی اٹھایا جائے گا؟ نہیں نہیں نہیں. قل ان الاولین والآخرین, اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اگلے اور پچھلے, لمجموعون, سب کے سب, الى میقات یوم معلوم, وہ قیامت کے جانے ہوئے دن کے اندر سب کے سب اٹھائے جائیں گے, اور سب کو اللہ تعالیٰ قبر سے نکال کر کے لائیں گے. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون, پھر اے گمراہو, اے نبیوں کو جھٹلانے والو, لآکلون من شجر من زقوم, تم لوگ زقوم کے درختوں میں سے کھاؤ گے, فمالئون منہا البطون, اتنا کھاؤ گے کہ زقوم کے درخت سے اپنے پیٹ کو بھرو گے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زقوم کے درخت میں سے اگر ایک قطرہ پانی نکلے اور نکل کر کے دنیا کے سمندروں میں ٹپکا دیا جائے تو ساری دنیا کا نظام معاش خراب اور برباد ہو جائے گا. جیسے کہنے کہ ایک دیش کے اندر کچا آ گیا تو پوری دیش خراب ہو جائے, تو زقوم کا ایک قطرہ اتنا خطرناک ہے کہ تمام کے تمام سمندروں کو وہ کڑوا بنا ڈالے اور بے مزہ کر ڈالے, یہ خلاصہ نکلتا ہے. پھر اس انسان کا کیا حال ہوگا جس کو خود زقوم کھانا پڑے گا؟ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جہنمی جتنا زقوم کو کھائیں گے اتنا ان کے بدن میں سے بوٹیاں نوچ لی جائے گی. فشاربون علیہ من الحمیم, زقوم کھانے کے بعد اوپر سے گرم گرم کھولتا پانی پیئیں گے. فشاربون شرب الہیم, پیاسے اونٹ کی طرح وہ اس کو گٹا گٹ پیتے جائیں گے. یہاں مفسر نے ہیم کو حیمان کی جمع قرار دیا ہے, یہ صحو ہوا ہے, یہ احیم کی جمع ہے, یہ حیمان کی جمع نہیں ہے. ہیم کیا مطلب؟ ایسا مرض اونٹ کے اندر جس کے اندر اونٹ کو شہرا بھی نہیں ہوتی کثیر پانی پینے کے بعد بھی. اسی طرح بعض انسانوں کو بھی ایسی بیماری ہو جاتی ہے نعوذ باللہ کہ جس کی وجہ سے پانی پیتا ہی جائے پیتا ہی جائے پیتا ہی جائے لیکن پیاس بجھے ہی نہیں, اس کو جلندھر کی بیماری کہا جاتا ہے. تو وہ اس کو پیئیں گے گٹا گٹ پیئیں گے. اس سے جو ہے مفسرین نے ایک نقطہ نکالا کہ ایک گھونٹ میں گٹا گٹ پانی کا پینا یہ مکروہ ہے, چونکہ یہ اس طرح جہنمیوں کی صفت میں اونٹ کے ساتھ تشبیہ دے کر قرآن کے اندر بیان کیا گیا ہذا نزلہم یوم الدین, یہ ان کی مہمانی ہوگی انصاف کے دن. کہ نزل کا لفظ تو اصل کے اندر کہا جاتا ہے آنے والے مہمان کو سب سے پہلے جو چیز پیش کی جاوے اس کے لیے, لیکن بعد میں چل کر کے یہ لفظ یہاں استعمال ہوا ہے ان کی سزا کے طور پر. نحن خلقناکم فلولا تصدقون, ہم نے تم کو پیدا کیا پھر بھی تم مرنے کے بعد کی زندگی کو مانتے کیوں نہیں ہو. افرائیتم ما تمنون, کیا تم وہ چیز نہیں دیکھتے کہ تم رحم نساء کے اندر جو چیز پہنچاتے ہو, یعنی عورت کے رحم کے اندر منی کا خطرہ تم لوگ ٹپکاتے ہو, وہ نہیں دیکھتے تم لوگ کہ اللہ تعالیٰ اس منی کے قطرے سے کتنا شاندار بچہ پیدا فرماتے ہیں. ام انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون, کیا تم اس منی کے قطرے سے انسان پیدا کرتے ہو یا ایک ہم جو ہے پیدا کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ایسے تو سینکڑوں منی کے قطرے روزانہ جو ہے پانی کے اندر بہ کر کے چلے جاتے ہوں گے, لیکن جس مخصوص منی کے قطرے سے اولاد مقدر ہوتی ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے. نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین, ہم نے موت کا تمہارے درمیان ایک وقت مقرر کر دیا اور ہم تم سے عاجز نہیں ہیں, یعنی موت بھی ہمارے قبضے قدرت کے اندر ہے. جیسے تمہاری حیات ہمارے قبضے قدرت میں, اس طرح موت بھی ہمارے قبضے قدرت کے اندر. ہم مغلوب نہیں ہیں, ہم پر کوئی غالب آ نہیں سکتا. موت کی تقسیم اور تدبیر بھی ہمارے قبضے قدرت کے اندر ہے. الان نبدل امثالکم, ہم اس بات کے اوپر قادر ہے کہ ہم تمہاری جگہ کے اوپر دوسروں کو بدل کر کے لے آوے. وننشئکم فیما لا تعلمون, اور ہم دوسروں ہم پیدا کر دے گے اس طریقے سے کہ تم لوگ جانتے بھی نہیں ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی انسانوں کی ذات اور انسانوں کے صفات دونوں کے بدلنے کے اوپر پوری قدرت رکھتے ہیں. ذات بدلنے پر بھی اللہ قادر, کہ انسان کو بندر بنا دے گے نعوذ باللہ, شنجیر بنا دے گے نعوذ باللہ, گویا انسانوں کی شکل صورت کو تبدیل کر دے گے نعوذ باللہ, اس پر بھی اللہ قادر. اوصاف کے بدلنے پر بھی اللہ قادر, کہ نیک کو بد, بد کو نیک بنا دے گے. یہ مکمل اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے کہ تم کو معلوم بھی نہ ہو اس طرح ہم تم کو پیدا کر دے رہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ, اور پکی بات یہ ہے کہ ہم نے تم کو پہلی مرتبہ کی پیدائش کے اندر پیدا کیا, یوں کیا تم لوگ نصیحت نہیں حاصل کرتے. اَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ, کیا تم لوگ دیکھتے نہیں ہو جو بیج تم لوگ بوتے ہو زمین کے اندر. اَأَنتُم تَزْرَعُونَهُ ہم نحن الزارعون, کیا تم لوگ کاشت کر کے اس کو اگاتے ہو یا یہ کہ ہم اس کو اگاتے ہیں. دیکھو حدیث میں ہی آیا کہ انسان کو یہ نہیں کہنے کا کہ میں نے زراعت کی, میں زارع ہوں. انسان کو تو اتنا کہنے کا حرص تو میں نے بیج ڈالا ہے. انسان کے بس میں کیا ہے, زمین کورے دینا, زمین میں ہل چلانا تاکہ پھر اس کا مسئلہ حل ہوئے, اور پھر جو ہے اس کے اندر بیج ڈالنا, کھاد ڈالنا, پانی ڈالنا, یہ انسان کے قبضے میں. باقی اس کے اندر سے کھیتی اگانا یہ اللہ کے قبضے قدرت کے اندر. تو انسان حارث تو کہلاتا ہے لیکن زارع انسان کو نہیں کہہ سکتے. بیج ڈالنے والا, کھاد ڈالنے والا, اسی لیے اس کی یہ اصلاح کی گئی, کیا تم لوگ اگاتے ہو یا ہم اگاتے. لو نشاء لجعلناه حطاما, اگر ہم چاہے تو اس کو بھوسا بنا ڈالے. فظلتم تفکہون, پھر تم لوگ جو ہے باتیں بناتے ہوئے رہ جاؤ تعجب کے اندر. یعنی تم لوگوں نے ساری کی ساری تیاریاں کی, اور کھیتی تیار ہو گئی اور اللہ تعالیٰ اس کو چورا اور بھوسا بنا ڈالے یا اللہ تعالیٰ کھیتی کو ناکام کر دے رہے اور پھر تم لوگ ایسے ہی بیٹھ جاؤ کہ کھیتی کیوں ناکام ہوئی اس سال, کی ہوا فلاں ہوا ڈکنا ہوا, بس اسی میں تم لوگ جو ہے پڑ جاؤ. تو اللہ سبحانہ و تعالی ان سب چیزوں کے اوپر قادر ہے. اب دیکھو یہ جو آیتیں گزری اس کا ایک دوسرا مطلب بھی دیکھ لو, وما نحن بمسبوقین, اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ تم ہماری مشیت اور چاہت کے اوپر غالب نہیں آ سکتے. وننشئکم فیما لا تعلمون, اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم تم کو ختم کر کے تمہاری جگہ پر دوسری مخلوق کو آباد کر دے رہے, اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انسان کو جمادات اور جانور کی شکل لے دے رہے. اور تفکہون, تفکہون کا یہ مطلب یہ ہے کہ کھیتی برباد ہونے کے بعد تم سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ کہ یہ کیا ہو گیا, کھیت ناکام گیا. انا لمغرمون, ہم لوگ تو بوجھ اور قرضے کے تاوان کے نیچے دب گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے کھیتی پر خرچہ کیا تھا وہ خرچہ بھی اس سال تو ماتھے پڑا, یعنی جو خرچہ وہ بھی نہیں نکلا, لاگت بھی نہیں نکلی, یعنی بیج کے پیسے جتنی کھیتی بھی نہیں ہوگی, کھاد کے پیسے جتنی کھیتی بھی نہیں ہوگی, پانی کے خرچے جتنی کتنی بھی نہیں ہوگی, مزدوری کے برابر بھی پیسے نہیں آئے, یعنی جو لاگت اس کے اوپر لگی تھی اتنی کھیتی بھی نہیں ہوگی. تو ہم نے تو جو خرچہ کیا تھا اس کے قرض کے اندر ہم لوگ دب گئے. کاشتکار لوگ کیا ہوتا ہے, قرضے لے کر کے کھیتی کرتے, پھر جب اناج تیار ہوتا ہے تو بیچ کے قرضے ادا کرتے, لیکن کھیتی فیل ہو جائے تو قرضے کہاں سے ادا کریں گے, قرض کے اندر ڈوب جائیں گے. اس کو کہا جاتا ہے لمغرمون, بل نحن محرومون, بلکہ ہم لوگوں کو تو ہماری روزی روک دی گئی. افرائیتم الماء الذی تشربون, کیا تم یہ نہیں دیکھتے جو پانی تم لوگ پیتے ہو, انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون, یا تم لوگ اس کو آسمان سے پانی برساتے ہو یا ہم برساتے, برساتے تو ہم ہیں, ہم آسمان سے پانی برساتے تب تم لوگ جا کر کے پیتے ہو. لو نشاء اجعلناہ اجاجا فلولا تشکرون, اجاج کس کو کہتے ہیں, آگ کی لپیٹ کو جو جلانے کا کام کرے, لیکن یہاں پر کڑوا پانی مراد لیا جائے گا, نمکین پانی, نمکین پانی مراد لے لو. ہم چاہے تو اس کو کھارا کر دے دے یا کڑوا کر دے دے, کھارا کر دے یہی مناسب ہے, ہم چاہے تو اس کو کھارا کر دے دے اور تم پی نہ سکو. دیکھو کھارا پانی ہوتا ہے نا, وہ کھیتی کے قابل بھی نہیں ہوا کرتا, اسی لیے سمندری علاقوں کے اندر کھیتی نہیں ہوا کرتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر کھارا پانی ہوتا ہے اور کھارے پانی میں کھیتی بڑھتی نہیں ہے. ہاں اس میں نمک کی پیداوار ہوتی ہے, باقی کوئی کھیتی اس سے نہیں ہوتی. فلولا تشکرون, کیا تم لوگ شکر نہیں کرتے. افرائیتم النار التی تورون, کیا تم نہیں دیکھتے وہ آگ جو تم لوگ روشن کرتے ہو اور آگ جو تم جلاتے اور سلگاتے ہو. دیکھو آگ جو ہے نا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, سورہ یاسین کے اخیر میں پڑھ لیا الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا, بہت سے درختوں سے اللہ تعالیٰ آگ نکالتے ہیں, چکمک سے نکالتے ہیں اور دوسری بھی شکلیں آگ کے نکلنے کی. تو آگ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. انتم انشأتم شجرہا شجرتہا ام نحن المنشئون, آگ کے درخت کو تم اگاتے ہو یا ہم آگ کے درخت کو اگاتے, ہم ہیں آگ کے درخت کو تو اگانے والے, چنانچہ آگ کا درخت ہم نکالتے ہیں. دیکھو آگ کے اندر جو ہے دینی فائدے بھی ہے, کیا آگ جلا کے مطالعہ کرو, آگ جلا کر کے جو ہے دینی علمی سفر کرو روشنی میں, اور آگ جلا کر کے غذا پکاؤ کھانا پکاؤ غریبوں کو کھلاؤ خود کھاؤ, دینی فائدہ بھی ہے, دنیاوی فوائد بھی ہے. تو دینی دنیاوی ہر طرح کے فوائد آگ کے اندر ہے, یہ آگ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. أأنتم أنشأتم شجرها أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون أم نحن المنشئون. فندم سب نے سنا ایسا تو وہاں پشاور کے علاقے میں بہت ٹھنڈی ہوتی ہے برف جیسی. تو کیا ایک ہمارے خان صاحب جو ہے کھیت میں کام کرنے گئے ہوئے تھے تو بہت ٹھنڈی لگی, چھچڑتا چھچڑتا گھر آیا تو اس کی بیوی نے جو ہے چگڑی جلائی تو جلا کر کے وہ قریب آ کر کے بیٹھ گیا گرمی لینے کے واسطے. کہتے ہیں اللہ میاں تیرا کتنا بڑا نعمت ہے یہ آگ, اللہ میاں تو نے دنیا میں دیا آخرت میں بھی محروم مت کرنا. تو ایسی دعا آپ بن کر کے نہیں مانگ ڈالنے کی. فأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. ہم نے اس آگ کو بنایا ہے یادداشت کا ذریعہ, کائکی یادداشت, کہ یہ دنیا کی آگ کو دیکھ کر کے آخرت کی آگ کو یاد کرو. دنیا کی آگ تم برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کر سکو گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کی آگ دوزخ کی آگ کا 70واں حصہ ہے, 70واں حصہ ہے دنیا کی آگ. لوگوں نے کہا حضور یہی بہت کچھ ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ 70ویں حصے کو بھی دو مرتبہ پانی میں بجھایا گیا, اب یہ اس قابل ہوئی کہ تم اس سے نفع اٹھا سکو. تو دنیا کی آگ جہنم سے 70 درجہ کم, پھر اس 70 درجہ کم کو بھی دو مرتبہ آگ پانی کے اندر بجھا کے تمہارے سامنے پیش کیا گیا. اب اندازہ لگاؤ جہنم کی آگ کتنی ڈینجر اور کتنی خطرناک ہوگی. دنیا کے اندر جو اس وقت تک آگ ایجاد ہوئی ہے وہ ایٹمی آگ سب سے زیادہ پاورفل ایجاد ہوئی ہے. تو ایٹمی آگ اتنی ڈینجر, وہ دنیا کی ہی آگ ہوئی, بھلے ایٹم کی آگ ہوئے لیکن وہ آگ بھی جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے. تو پھر جہنم کی آگ تو کتنی خطرناک ہوگی. اس لیے ہر مغرب اور فجر کے بعد 7 مرتبہ پڑھو اللہم اجرنی من النار, تو اس آدمی کو اللہ جہنم کی آگ سے بچائیں گے, حدیث میں آتا ہے. اور دوسری دعا حدیث میں آئی اللہم انی اثبات اشہدک اشہد حملۃ عرشک وملائکتک وجمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وان محمد عبدک ورسولک. صبح میں 4 مرتبہ اور شام کو اللہم انی امسیت اشہدک اشہد حملۃ عرشک وملائکتک وجمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وان محمد عبدک ورسولک. شام کو 4 مرتبہ یہ دعا پڑھو تاکہ جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماوے. اس دعا کی برکت سے اپنے فضل سے نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین, اور ہم نے اس کو مسافروں کے لیے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ بنایا. مسافر کی تخصیص کیوں؟ وطن میں تو آگ کا حاصل کرنا آسان, لیکن دوران سفر آگ کا حاصل کرنا تھوڑا مشکل. اسی لیے دوران سفر ان کے لیے آگ بڑی اہم نعمت ہے, اجالے کے لیے, جنگل میں ٹھہرنے کے لیے, کھانا پکانے کے لیے, ٹھنڈی کے اندر اپنے آپ کو بچانے کے واسطے, تو اس کے بڑے اہمیت ہو جاتی ہے خاص کر کے مسافر کے لیے. اسی لیے تو موسیٰ علیہ السلام گئے تھے نا انی آنست نارا, آگ مجھے نظر آ رہی ہے میں لے کر آتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض مفسرین نے مقوین کا ترجمہ کیا ہے مالدار سے, یعنی مالدار لوگ آگ سے کھانا زیادہ پکاتے ہیں, اسی لیے مالداروں کا خصوصی تذکرہ ہوا, کیونکہ مالدار لوگ ڈیوے چڑھائیں گے, کھائیں گے, کھلائیں گے. اسی لیے ایک محاورہ ہے کثیر الرماد کا عربی زبان میں, کہ اس کی یہاں خاک و راک بہت ہوتی ہے, یعنی یہ لوگوں کی بہت دعوتیں کرتا ہے, بہت کھلاتا ہے. اسی لیے مالداروں کے لیے خصوصی فائدے کا ذریعہ, اسی لیے مقوین کا ایک ترجمہ مالدار بھی ہے. فسبح باسم ربک العظیم, آپ تسبیح پڑھیے اپنے رب کے نام کی, جو رب بڑے عظمت والے ہیں, بڑے اونچے مقام والے ہیں, اس رب کے نام کی تسبیح پڑھیے. اور اس رب کے نام مبارک کی تسبیح کا لازمی نتیجہ توحید کو قبول کر لینا ہے, یعنی تم لوگ موحد بن جاؤ, توحید کو قبول کر لو, یہ جو ہے اس کا لازمی نتیجہ ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ بات دراصل یہ ہے کہ اسم اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیح، تو چونکہ اسم یہ دلالت کرتا ہے مسمی اور ذات کے اوپر، اللہ کے نام کی تسبیح پڑھیں گے تو اللہ کی ذات سے محبت اور قرب انسان کو حاصل ہوگا. اسی کے اوپر مفسرین فرماتے کہ اگر کسی کاغذ کے اوپر تم بسم اللہ اللہ کا نام لکھا ہوا دیکھو تو اس کا ادب کرو، اکرام کرو، احترام کرو، اس کے ادھر ادھر مت پھینکو. جو آدمی اللہ کے نام والا پرچہ کسی جگہ کے اوپر گرا ہوا دیکھے کہ اس کی توہین ہو رہی ہے، گندی جگہ پر ہے، پھر بھی نہ اٹھاوے تو وہ آدمی کفر کرنے والا کہا جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے نام کی بے ادبی کی، اور اللہ تعالیٰ کے نام کی بے ادبی اس کی ذات کی بے ادبی کے مانند ہے، اس لیے اس انسان کے کفر کا اندیشہ ہے. اس لیے ایسے کاغذ کو اٹھا لینا چاہیے. آپ لوگ بہت بڑی اس میں کوتاہیاں کرتے ہو. جامعہ کے میدان کے اوپر آیتیں لکھے ہوئے کاغذات، سبق کی عبارتیں لکھے ہوئے کاغذات، بسم اللہ لکھے ہوئے کاغذات، اس طرح کی چٹھیاں یہ گھومتی نظر آتی ہے، یہ بالکل مناسب نہیں. اور خاص طور پر وہاں تم استنجا کرنے کے لیے آتے ہو تو بعض لوگ پتہ نہیں ان کو مسئلہ معلوم نہیں، وہ جیب میں اگر قرآن ہے، جیب میں قرآن کی کوئی آیت ہے تو نکال کر کے وہاں رکھتے ہیں، پھر آپ کا حافظہ کیا کہنا، بھول جاتے ہیں اور پھر وہ ہوا میں اس کے پتے اڑتے. کتنی مرتبہ میں بیچ میں گھنٹہ پڑھانے کے درجہ جاتا آتا ہوں تو دیکھتا ہوں قرآن کے اوراق بیت الخلا کے پاس گھوم رہے ہیں، اور جو ہے آپ کی جیب کی ڈائری، کوئی کاغذ. اب جیب کے اندر محفوظ ہے تو نکالنے کی ضرورت نہیں، وہ جو ہے گلافی کے حکم کے اندر ہے، اس طرح کا تکلف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو اس کو ادب سے رکھنے کی عادت ڈالو. اور ہر جگہ کے اوپر ہم تو دیہاتوں میں گاؤں میں لوگوں کے پاس یہ کام کرواتے کہ ٹھیلے مسجدوں میں رکھواتے ہیں بڑے بڑے، کہ جس کے گھر میں پرانے قرآن ہو، اسلامی رسائل جو آتے، جس میں قرآن حدیث کی باتیں ہوتی ہے، ان سب کو جمع کیا جاتا ہے، پھر لے جا کر کے تفن کر دیا جاتا ہے. میں نے اپنے کمرے میں بھی دو ٹوکرے بنائے، ایک کے اندر جس میں اللہ کے نام والے ہو کاغذات آئے ہوئے زائد، اس کو اس میں رکھا جاتا ہے، وہ دفن کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور جو ایسے ہوتے جس میں کہیں اللہ کا نام نہیں ہوتا وہ جلانے کے لیے بھیجا جاتا ہے. تو اس طریقے سے اس کا اہتمام کرو اللہ کے نام کی حفاظت کی. اسلامی رسائل، کاغذات، تمہاری کاپیاں، اس کا ادب اکرام ہونا چاہیے. فسبح بسم ربک العظیم. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم. اب یہ لا کیا ہے، آگے بھی یہ لا آتی رہے گی اس طریقے کی. یہ لا کیا ہے؟ نمبر ایک، یہ لا قسم کے شروع کے اندر ایک محاورہ ہے، اور اس محاورے کا حاصل کیا، مخاطب کے گمان کی نفی کرنا، اور یوں کہنے کا کہ لا بمانا لیس کما تقول، جو تو کہتا ہے ایسا نہیں بلکہ ایسا. جیسے کوئی آدمی کوئی بات کہتا ہے تو ہم اس کی بات کاٹتے نہیں، یوں نہیں آؤ. تو یہ اس طریقے کا ہے کہ لیس کما تقول بل کزا، اس معنی کے اندر جو ہے یہ لا استعمال ہوتا ہے. نمبر دو، تاکید کے لیے یہ لا آتی ہے. نمبر تین، لا نفی کے لیے، اور نفی کی صورت میں معنی کیا کرنے کا، لیس الامر کما تقولون. اور نمبر چار، اتنا واضح مضمون ہے کہ اس کو قسم کی بھی ضرورت نہیں ہے، بغیر قسم کے وہ مضمون ہمارے سامنے واضح اور ظاہر ہے، اس بات کو بتلانے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. فلا اقسم بمواقع النجوم. مواقع یہ کیا لفظ ہے؟ موقع واحد، ستاروں کے غروب کی جگہ کو مواقع کہتے ہیں. نمبر دو، ستاروں کے غروب ہونے کے وقت کو مواقع کہا جاتا ہے. اور یہاں آیت میں قسم کھا کر کے قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے کہ قرآن مجید کوئی شاعری نہیں ہے، قرآن مجید کاہنوں کا کلام نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کی عظمت کا اس کے اندر بیان ہے. بعض حضرات نے نجوم سے آیتوں کو مراد لیا کہ قرآن کی ہر آیت ستاروں کی طرح ہے. اس صورت میں آیت کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ قرآن کی جو آیتیں اترتی ہے پیغمبر کے دل کے اندر اترتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کی قسم کھاتے ہیں. نمبر تین آیت میں بتلانا یہ ہے کہ جس طرح آسمان میں ستاروں کا نظام مستحکم اور مضبوط ہے اسی طریقے سے کلام الہی کی ہر ہر آیت مستحکم اور مضبوط ہے. فلا اقسم بمواقع النجوم, مفسرین فرماتے ہیں کہ مواقع سے سورج یا ستاروں کا گرنا یعنی غروب ہونا یہ سب مراد لیا جاتا ہے. چنانچہ ہے یہ کہ 28 جو منازل ہے شام کی اس میں سے ہر 13 دن کے اندر ایک ستارہ گرتا ہے اور اس کی جگہ کے اوپر ایک نیا ستارہ طلوع ہوا کرتا ہے. تو فلا اقسم بمواقع النجوم, تو میں قسم نہیں کھاتا ہوں یا میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے چھپنے کی جگہ یعنی ستاروں کے گروپ کی جگہ, اس کی قسم کھا کے فرمایا وَإِنَّهُ لَقَسَمُ اللَّهُ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ, یقیناً یہ قسم اگر تم جانو تو بہت بڑی ہے, یعنی اگر تمہارے اندر علم اور سمجھ ہو تو سمجھو کہ یہ قسم بہت بڑی ہم کھا رہے ہیں. اور جواب قسم انہ لقرآن کریم, یقیناً یہ تو جو تمہارے سامنے تلاوت کیا جاتا ہے ہمارے نبی پڑھ کے سناتے ہیں یہ تو قرآن ہے, بڑے اونچے مرتبے کا یہ قرآن ہے. انہ لقرآن کریم کا کیا مطلب؟ نمبر ایک, جس کلام کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے ہیں وہ قرآن معزز ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے, یہ اس کا مطلب نکلتا ہے کہ یہ قرآن معزز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے. نمبر دو, دنیا اور آخرت کی اصلاح کے تمام مضامین اس کے اندر موجود ہے. نمبر تین, کریم بمانا کثیر الخیر, اس میں بہت ساری خیر اور بھلائی کی بات ہے. نمبر چار, کثیر المنافع, انسانوں کے فائدوں کی بہت ساری باتیں ہیں. مفسرین کہتے ہیں کریم وہ آدمی ہوتا ہے جس کے خیرات بہت ہو, یہ قرآن کی صفت لا کر کے بتلایا گیا کہ اس کے اندر بہت ساری خیرات اور بھلائی ہے. یا کریم کا ایک معنی ہے نمبر پانچ, اچھا اور پسندیدہ, کہ اچھا پسندیدہ عمدہ کلام ہے جو کلام کلام کہلانے کے قابل ہے. انہ لقرآن کریم لا یمسہ, انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون, یہ تو ایک محفوظ مصحف کے اندر لکھا ہوا کلام ہے. چنانچہ قرآن مجید کو ہم نے ایک دم محفوظ مقام کے اوپر رکھا ہوا ہے. کون سا محفوظ مقام؟ ظاہر بات ہے کہ اس کا محفوظ ترین مقام جو ہے وہ لوہے محفوظ ہے. فی کتاب مکنون لکھا ہوا ہے محفوظ, اور وہ مصحف کے اندر لوہے محفوظ کے اندر. لا یمسہ الا المطہر, دیکھو دونوں مراد لے سکتے ہیں, لوہے محفوظ والا بھی اور دنیا میں مصائف میں لکھا جاتا ہے وہ بھی. لا یمسہ الا المطہرون, اب یہاں پر تھوڑی سمجھنے کی باتیں ہیں کہ لا یمسہ کی ضمیر کا مرجع کون اور اس سے کچھ مسائل مستنبط ہوتے ہیں. نمبر ایک, مس سے مراد مجازی معنی لے لو, مجازی معنی یعنی مطلع ہونا, واقف ہونا. بھائی یہ سالن ٹھنڈا ہے کہ گرم ہے تجھے خبر ہے؟ نہیں, دیکھ لے نہیں, اب وہ ہاتھ لگایا واقف ہو گیا, نہیں ٹھنڈا ہے گرم کرنے کے قابل ہے. تو مس معنی کیا ہوا؟ واقفیت, اطلاع. وہی مجازی معنی یہاں پر بھی لے لو کہ لا یمسہ الا المطہرون, کہ لوہے محفوظ کے اندر جو مضامین ہیں اس مضامین کی واقفیت کسی کے بس کی بات نہیں ہے. پھر الا المطہرون سے استثنا کیا گیا. نمبر دو, قرآن مجید کو لا یمسہ میں ہو ضمیر کا مرجع مصحف کو لے لو, قرآن کا نسخہ, کہ قرآن مجید کو بغیر طہارت کے ہاتھ نہیں لگا سکتے, بغیر طہارت کے اس کو چھو نہیں سکتے. لا یمسہ الا المطہرون, کہ اس کو مس نہیں کر سکتے, اس کو چھو نہیں کر سکتے, اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. اس صورت میں لا یمس اور یہ ہو ضمیر کا مرجع قرآن کے نسخوں کو لیا جائے گا. یہ جو نسخے قرآن کے دو دستین کے اندر ہوتے اس کو آپ بغیر وضو کے ہاتھ لگا سکتے نہیں ہے. اس سے یہ مسئلہ نکلا کہ قرآن مجید کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے, اور اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی واقعہ بھی ایک دم بین اور واضح ہے کہ ان کے ایمان لانے کے وقت پر ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب نے کہا بھائی پہلے غسل کرو پھر میں یہ مصحف تمہارے ہاتھ میں دوں گی. نمبر تین, بعض حضرات نے یہ مراد لیا ہے کہ لا یمسہ کا مرجع کتاب اور مس سے وہی واقفیت کا معنی, یعنی قرآن مجید کے علوم کے اندر واقفیت ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے. الا المطہرون. نمبر چار, اصل لکھا ہوا قرآن وہ تو لوح محفوظ کے اندر ہے, اور اس اصل لکھے ہوئے قرآن کو ہاتھ لگانا یہ ملائکہ کی بات ہے. الا المطہرون, پاک باز ملائکہ ہی اس کو ہاتھ لگاتے ہیں. تو اگر مراد لیا جائے لوح محفوظ کا لکھا ہوا قرآن تو مطہرون سے مراد ملائکہ, اور اگر دنیا کا مذہب مراد لیوے تو مطلب یہ نکلے گا کہ اس کو باوضو ہاتھ لگاؤ. دیکھو یہ مسئلہ تو متفق علیہ ہے ائمہ اربعہ کے درمیان میں کہ قرآن کو باوضو ہاتھ لگانے کا اختلاف دلیل کے اندر ہے. یہ مسئلہ اس آیت سے نکلتا ہے یا کسی حدیث پاک سے نکلتا ہے, اختلاف دلیل کے اندر ہے, مسئلے کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین, یہ قرآن کریم تو اتارا گیا ہے تمام عالموں کے رب کی طرف سے. افبہذا الحدیث انتم مدہنون, اور تم یہ بات یعنی قرآن کی طرف سے تہاون برتتے ہو, یعنی اس کو سرسری سمجھتے ہو, اس کو تم اہمیت نہیں دیتے ہو, اور اس کو تم بغیر اہمیت کے تم لوگ پڑھتے ہو. جاؤ استنجا کر کے آ جاؤ جلدی سے.
الرحمن الرحيم. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون, کیا اس بات یعنی قرآن کے متعلق تم لوگ تہاون برتتے ہو, اس کو سرسری سمجھتے ہو, اس کو اہمیت نہیں دیتے ہو, اس کو جھٹلاتے ہو. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون, اور تم نے اپنا روزگار ہی یہ بنا لیا ہے کہ تم قرآن مجید کو جھٹلاتے رہتے ہو. دیکھو یہ عجیب تعبیر ہے قرآن کے اندر. جیسے کوئی آدمی یہ کہہ لینے کہ تم نے تو اپنا رات دن کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا سب تم نے یہی بنا ڈالا ہے کہ تم ہر وقت کرکٹ 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 کرتے رہتے ہو, تو یہی انداز کا کلام ہے. یعنی یہ سمجھنے کی مثال آپ کو دی کہ کوئی آدمی اپنا ہر وقت کا مشغلہ ہر وقت کی دھول کسی چیز کو بنا ڈالے, اس کے لیے یہ تعبیر استعمال ہوتی ہے. تو یہ باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگوں نے اپنا روزگار یہ بنا ڈالا کہ تم لوگ قرآن مجید کو بس جھٹلاتے ہی رہتے ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت فرمایا اور ارشاد فرمایا وَتَجْعَلُونَ شُكْرَكُمْ, کہ تم لوگوں نے اپنے شکر یعنی تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت قرآن مجید کا شکرانہ یہ ہے کہ تم اس کو جھٹلاؤ. یہ کتنی بڑی تنبیہ ہے آیت کے اندر. بعض حضرات نے اس آیت کے شان نزول کو یہ بتلایا کہ مسلمان مقام حجر میں اترے ہوئے تھے,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کوئی شخص یہاں کا پانی نہ لے. پھر یہاں سے کچھ کر کے صحابہ اگلی منزل کے اوپر پہنچے لیکن وہاں مسلمانوں کے پاس پانی نہیں تھا. وہی جس موقع پر تیمم کی آیت نازل ہوئی ایک روایت کے مطابق صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت نماز پڑھی اور دعا کی تو فوراً بارش ہو گئی, اتنی ہوئی کہ سب سیراب ہو گئے. ایک شخص جس کو منافق سمجھا جاتا تھا اس نے کہا انصاری صحابی سے کہ نبی کریم, انصاری صحابی نے اس منافق کے سامنے یوں کہا کہ دیکھو حضور نے دو رکعت نماز پڑھی نہیں, اس کی برکت سے اللہ نے بارش عطا فرمائی. تو اس پر وہ منافق بولا نہیں 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 ایسا نہیں ہوا, بلکہ فلانا ستارہ فلانی منزل میں گیا اس کی وجہ سے بارش ہوئی. کیونکہ یہ لوگ بارش کا سبب ستاروں کی چال کو مانتے ہیں, نکشتر کہ فلانا ستارہ فلانی منزل پر پہنچا اس کی وجہ سے یہ بارش برسی. تو اس پر ہی آیت کریمہ نازل ہوئی. بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک رات میں بارش ہوئی تو اس پر بعض لوگوں کی زبان سے ایسے جملے نکلے کہ فلانے ستارے کی وجہ سے یہ بارش ہوئی, جیسا کہ آج کل بھی یہی عام رواج ہے کہ ستاروں کی چال سے بارش کا اندازہ لگاتے ہیں, حالانکہ بارش اللہ سبحانہ و تعالیٰ برساتے ہیں. تو وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ. بس ایسا کیا نہیں ہوتا جبکہ روح گلے کے اوپر پہنچ جائے. روح ایک لطیف باریک بخارات کے قبل سے ہے جس کے ذریعے سے انسان کی زندگی چلتی رہتی ہے. تو وہ روح جب گلے کے اوپر پہنچتی ہے تو ظاہر بات ہے کہ انسان کی آخری حالت اس وقت کے اوپر ہوتی ہے. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ, اور اس وقت تم آنکھ سے دیکھتے رہتے ہو اپنے رشتے دار کو, اپنے کسی دوست کو کہ یہ مر رہا ہے, یہ جا رہا ہے, اس کی روح نکل رہی ہے. تو اگر تمہارے اندر بہت طاقت ہے تو اس وقت ذرا روح لوٹاؤ نا اس کے بدن کے اندر واپس, جو روح گلے تک آ گئی اس کو واپس لوٹاؤ اگر تم اپنی طاقت قوت کے بہت دعوے کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عاجز بتلایا کہ انسان تو بہت عاجز ہے, تیری کوئی حیثیت نہیں ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِنْ لَا تُبْصِرُونَ, اور ہم اس وقت پر تم سے بہت قریب ہوتے ہیں لیکن تم لوگ کو ہماری موجودگی کا علم ہوتا نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تم رشتے داروں سے بھی زیادہ قریب ہے, اللہ کے فرشتے زیادہ قریب ہے لیکن تم لوگوں کو کچھ پتا ہوتا نہیں ہے. فلولا ان کنتم غیر مدینین, اس کے دو معنی ہیں. تو اگر تم لوگ آزاد ہوتے, کسی کے پابند اور کسی کے تابع نہ ہوتے, یعنی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم لوگ جو ہے بالکل آزاد ہیں, کسی کے پابند اور کسی کے تابع نہیں ہیں, ہم اپنی مرضی سے جیتے ہیں, تو ترجعونہا, روح کو واپس بدن میں لوٹاؤ. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو تو. ظاہر بات ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے, خود مختار سمجھتا ہے, وہ اپنی روح کو موت کے وقت پر یا دوسرے رشتے دار دوست کی روح کو موت کے وقت پر بدن میں لوٹا کر کے دکھلا دے گے اگر اس کے اندر کوئی طاقت اور صلاحیت ہو تو. لیکن حقیقت بات ہے کہ انسان کے اندر اس طرح کی کوئی طاقت اور صلاحیت نہیں ہے. اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی تم سے بدلہ لیں گے, یہ مت سمجھو کہ تم لوگوں سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. تم کو بدلہ مالکی یوم الدین, دین سے مدینی, کہ تم لوگوں کو جزا سزا بدلہ لیا دیا نہیں جائے گا, ایسا مت سمجھو. اللہ تعالیٰ تم سے جزا سزا بدلہ لیں گے اور دیں گے. ان کنتم صادقین فاما ان کان من المقربین, تو اگر یہ مرنے والا اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوئے، مقرب وہ جس کو اللہ اپنا بنا لے وے، اللہم جعلنا منہم فروح و ریحان و جنت نعیم، تو اس کو جنت میں بڑی راحتیں ملے گی، خوشبوئیں ملے گی، بہترین روزیاں اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جائے گی. کہتے ہیں کہ جب کوئی مقرب بندے کی موت آتی ہے تو جنت کی خوشبو ملائکہ اس کو پہلے سنگاتے ہیں، پھر اس کی روح کو قبض کرتے ہیں، جنتی خوشبو سے معطر کفن لے کر کے آتے، وہ سنگانے کے بعد ہی اس کی روح کو ملائکہ قبض کرتے ہیں. فروح و ریحان و جنت نعیم، اور نعمتوں سے لبریز جنت ہوگی. واما ان کان من اصحاب الیمین، اور اگر وہ دائنے ہاتھ والوں میں سے ہیں، فسلام لک من اصحاب الیمین، تو اے دائنے ہاتھ والوں تمہارے لیے بڑی سلامتی ہو. اس کا کیا مطلب؟ ایک مطلب یہ بیان کیا گیا کہ یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ فکر نہ کریں، اصحاب الیمین کی طرف سے آپ اطمینان میں رہیں، آپ ان کا کوئی فکر نہ کریں، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ ہیں، آپ ان کی سلامتی اور خوشی کو دیکھ کر کے راضی ہوں گے. نمبر دو، بعض حضرات نے یہ مطلب بیان کیا کہ قیامت کے دن خود اصحاب الیمین کو اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ تو اصحاب الیمین میں سے ہیں، تیرے لیے سلامتی ہے. نمبر تین، اصحاب الیمین کے پاس جب ملائکہ ریحان لے کر کے آتے ہیں، تو یہاں تو ایک کا ذکر ہے ریحان، لیکن کہتے ہیں کہ اس کے اندر 20 قسمیں ہوتی ہیں اور ہر قسم کی الگ الگ مہک ہوا کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ایک سفید ریشم ہوتا ہے جس میں مشک کی لپیٹیں نکلتی رہتی ہے، اور وہ جنتیوں کے سامنے لا کر کے وہ فرشتہ پیش کرتا ہے، مقرب کو پہلے سنگاتا ہے. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ جھٹلانے والے اور گمراہوں میں سے ہوگا، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، گرم اوپر سے پانی کے اندر اس کو مہمانی ہوگی. وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا. إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، یہ بالکل سچی یقینی باتیں ہیں کہ نافرمانوں کو عذاب ہونا یہ بھی یقینی بات، قرآن کا اللہ کی طرف سے ہونا یہ بھی یقینی بات. فسبح بسم ربک العظیم، تو آپ تسبیح پڑھی اپنے رب کے نام کی جو رب بڑے عظمت والے ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو رکوع کے اندر رکھو. اور سب اسم ربک العالی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو سجدے کے اندر رکھ لو. اس طریقے سے سبحان ربی العظیم رکوع میں، سبحان ربی العالی سجدے کے اندر. اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھے تو اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے.